کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، سوال کا جواب بھی بالثواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا، یعنی اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اکثر ہفتہ وار اجتماع میں یا مدنی مذاکرے میں اس طرح نیت کروائی جاتی ہے کہ با ادب بیٹھوں گا، تو با ادب بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ بعض مبلغین یہ بھی نیت کرواتے ہیں کہ دوزانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا، اب اگر کوئی کسی وجہ سے دوزانوں نہیں بیٹھ سکتا تو کیا وہ با ادب نہیں کہلائے گا، جبکہ اس کی پوری توجہ رہے، پورے بیان میں اول تاخر توجہ کے ساتھ بیان سنے، تو با ادب رہنے بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟
با ادب میں ہمارے جیسے کہ عرف میں یہ جو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو تو یہ ادب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یا یوں بیٹھا ہے با ادب بیٹھا ہوا ہے، یہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی صورت نہ کی جائے بیان کرتے وقت جو آپ کے یا دوسرے کسی کے سننے میں خلل ڈالے۔ اچھا، اب باتیں کرنا، بلا وجہ ہنسنا، مسکرانا، اشارے کرنا، ظاہر یہ ادب تو نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے۔ ہاتھ باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے، دو زانوں بیٹھنے اور ہاتھ باندھ کر بیٹھنے میں اگر توجہ سننے میں زیادہ رہتی ہے تو اچھا ہے کہ یوں بیٹھے، اور اگر دو زانوں بیٹھتا ہے تو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، رانوں میں درد ہوتا ہے، پھر تو چار زانوں ہی بیٹھنا چاہیے کہ اصل مقصد تو دین سیکھنا ہے، نہ کہ دو زانوں بیٹھنا ہے۔ موقع کی مناسبت سے اس کیفیت میں، اس ہیئت میں، اس پوزیشن میں بیٹھے جس میں اس کو دین سیکھنے میں زیادہ آسانی ہو، یہ خیال رکھنا ہے، دو زانو ہی نہیں بیٹھنا ضروری۔ تو موقع کی مناسبت سے اپنے اپنے انداز پر بھلے بیٹھے آدمی صحیح سن سکے، لیکن غیر مہذب طریقے پر تو نہیں بیٹھنا، جیسے یوں ٹانگے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کپڑے بھی تنگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات پردے میں پردہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک ماحول یا ایک منظر بنتا ہے جس کو دوسرا دیکھے تو گناہگار ہو جائے، سب سمجھ گئے ہوں گے شاید، تو ایسے انداز میں تو اکیلے میں بھی نہ بیٹھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اسی لیے ہم لوگ پردے میں پردے کا ذہن دیتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں محبت کیسے پیدا ہو، اور اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو اس میں صلح کا کیا طریقہ کار ہو؟
پیار محبت تو ایک دوسرے کا احترام کرنے سے ہوگی، یہاں یہ ہوتا ہے کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی ہی احترام کرے میرا، ایسا نہیں ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کا احترام کرے، حدیث پاک میں تو کہ بچے کا، اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا احترام کریں اور ان کو ادب سکھائیں۔ بچے کو احترام کریں گے تو یہ بچہ دوسروں کا احترام کرے گا، بچے پر ہر وقت ہڑا اڑی کرتے رہیں گے، جھاڑ جھپٹ کرتے رہیں گے، بچے نے یہی سیکھنا ہے۔ تو بچے کا احترام، عزت، یہ لفظ عزت کرے بچے کی، بچے کو ہر سارے کے سامنے جھاڑنا، ذلیل کرنا، بیچارہ وہ بولتا نہیں ہے کچھ، لیکن ایک غیر محسوس طریقے پر اس کی غلط ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے بھی پھر جھاڑنا ہی ہے لوگوں کو، اس کی عادت پڑ جائے گی کہ جھاڑنا ہو، اچھا کام ہے، ابھی تو امی جھاڑتی رہتی ہے، جب تک جب دیکھو بولتی ہے سب ماروں گی ایسا ماروں گی، ابھی اس کی زبان کھلی یہ بولے ایسا ماروں گا ایسا ماروں گا، یہ ہوتا ہوگا سمجھے۔ تو اس لیے مطلب بچوں کو بھی عزت دینی ہے، آپ بچے کو تو بولیں گے یا آپ کو تو بولے گا، یہ تو بہت سو تجربہ ہوگا اس کا ماں باپ کو کہ بچے تو بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں، آپ ان کو تو بولتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ماں باپ کو، یہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے نا پھر کوئی سکھاتا ہے تو آپ بولتا ہے باپ کو، ماں کو تو ہی بولتا ہے، کہ ہمارے ماں کو تو بولنے کا رواج ہے، اس میں کوئی ناجائز والی کیفیت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ یہی ذہن دیتے ہیں کہ آپ بولا کرو ماں کو، اس میں احترام زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کو ہم تو بولتے ہیں، اللہ واحد ہے، اللہ ایک، اور ہمارے اردو زبان میں اللہ کو تو بولنا زیادہ انسب مناسب ہے، اور علماء اسی کی ہم کو تعلیم بھی دے گئے کہ اللہ کو تو بولنا ہے، کہ اس میں ایک ویدانیت کا تصور بھی ہے کہ تو ایک کے لیے نا، تم آپ یہ عام طور پہ ایک سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اس میں ایک لوجک اس کی یہ بیان کی گئی ہے، اور ویسے قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں بھی جگہ جگہ لفظ تو بھی اللہ کے لیے، عربی میں بھی واحد کا صیغہ ایک کا مطلب ہے کہ وہ آیا ہے، تو اور عرف بھی اس پر علماء عوام خباس اللہ پاک کو تو بولتے ہیں، تو جس کا معمول ہو جائے عرف ہو جائے اور وہ بے ادبی نہ تصور کیا جاتا ہو تو پھر وہ بے ادبی اس کو کہنا جو ہے وہ زیادتی ہے، بے ادبی نہیں ہوتی۔ اسی طرح موقع کی مناسبت ہے جیسے اشعار ہوتے ہیں، اشعار میں بارگاہ رسالت میں عرض کیا جاتا ہے تو وہ بھی بارہا تو سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے، جیسے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتخا تیرا، تو یہاں تیرا جو ہے یہ ایک تحسین کلام ہے، اس میں کلام کا حسن ہے اور اچھا لگتا ہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک جو فن شاعری ہے اس کے اعتبار سے بھی لفظ تیرا جو ہے یہ جمتا یہاں موضوع ہے، اگر اس کو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتخا آپ کا کہیں گے تو یہ مصرعہ جو ہے یہ ساقط الوزن ہو جائے گا، یہ شاعری کے اعتبار سے کہ اس کا وزن ٹوٹ جائے گا، جو جیسے نثر میں ہوتا ہے میں جو بول رہا ہوں یہ نثر ہے، تو اس میں تو یا آپ سے وزن میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں شعر میں یہ فرق پڑتا ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ اس میں اچھا بعض لوگ جب غلو کرتے ہیں نا، بعض بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے اہل علم یا ان کا نام ہوتا ہے اہل علم، لیکن یہ بھول کھا جاتے ہیں، یہ بولتے ہیں نہیں یہاں بھی آپ ہونا چاہیے، تو یہ چیز اس لیے ہوتا ہے کہ یہ شاعری کے فن سے ان کو کبھی واسطہ شاید نہیں پڑا ہوتا، تو اس لیے یہ جوش میں آ کر کبھی کبھی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، تو یہ ان کی خطا ہے، بے خیالی میں یہ سب کر رہے ہیں، جس سے کہ حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مطلب کہ مشہور شخصیت ہے، ویسے آپ بھلے نہیں جانتے ہیں، مشہور شخصیت تھی اور علماء کی پہلی صف کے علماء میں یہ مشہور رہے ہیں، اور برسا برس تک انہوں نے وہ دین پڑھایا ہے، اور سید قطب مدینہ کے خلیفہ بھی تھے، میرے بہت اچھے ٹرمز تھے، وہ ضیاعی بھی تھے اور حضرت کے مرید بھی تھے، تو یوں ہماری نسبت ہے الحمدللہ۔ تو یہ ایک بار بتا رہے تھے کہ بلکہ خود شاید انہیں کا واقعہ یہ کہ ان کی موجودگی میں کوئی صاحب نعت شریف پڑھ لیتے تو ان کو بھی ادب کا غلب آتا، یعنی اپنی خود ساختہ ادب کا، تو وہ پڑھ رہے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتخا آپ کا، اب نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ یہ غلطی کر رہا ہے، اور پڑھ رہا تھا وہ پڑھنے والا، پھر پڑھتے پڑھتے وہ اس پر آیا آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، دو بار تیرا، تو اس نے پڑھا صاحب خانہ لقب کس کا ہے آپ کا آپ کا، تو اب ان سے نہیں رہا گیا، اور فرمایا نعت خوان سے کہ میاں اعلیٰ حضرت سے زیادہ ادب تم نہیں جانتے، کہ اعلیٰ حضرت کی بے ادبی نہیں جو تم سدھار رہے ہو، تو اعلی حضرت ادب بھی جانتے تو فن ادب کے بھی ماہر تھے. پھر یہاں دوسرا ادب ہے مراد, ایک تو ادب وہی ہاتھ باندھنے والا ادب جس کا میں نے کہا, یا بہرحال ہاتھ باندھنا ہی ادب نہیں ہے, لیکن بہرحال عموماً جو عوام میں ہاتھ باندھ کر بادب کھڑا ہو گیا, بہت دبانا عرض کی ہے نا. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ ادب کا فن, جیسے کہ تحریر کا فن, شاعری کا فن وغیرہ وغیرہ, یہ ادب میں آتا ہے. جیسے ادیب شہیر, ادیب جس کو بولتے ہیں, ادیب شہیر مشہور ادیب جو مضمون نگاری کرتا ہو, مقالہ نگاری کرتا ہو, مضامین لکھتا ہو, جیسے اخبار میں وہ لکھتے ہیں آرٹیکلس وغیرہ مقالے, تو یہ لوگ ادیب کہلاتے ہیں جو اپنا بنا کر لکھتے ہیں, دوسرے کو اٹھا کر اپنے نام پہ چڑھا لیتے ہیں, یہ تو ایک طرح کے چور ہوتے ہیں. ہاں یہ علمی سرقہ کہلاتا ہے, علمی چوری. یوں وہ علمی چور ہوتے ہیں, وہ چور نہیں جس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. لیکن اچھا یہ بھی نہیں ہوتا کسی کا کلام اٹھا کر شاعر کا مقطع ہٹا دیتے ہیں, بالکل اپنا نام وہ ڈال دیتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. ہاں ایک بار جیسے کسی کو کرنا ہی تھا, اور اگر ایسا کیا کہ ایک بار تو شاعر کا ڈالا مقطے میں تخلص استعمال کر دیا, اب وہ اپنے طور پر اپنا ڈال دیا, معیوب تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے کہ رضا, اور رضا کی جگہ بعض اوقات کر دیتے گدا. تو میں اس میں بھی یہ عام طور پر مشورہ دیتا ہوں کہ لفظ رضا آنا چاہیے, جیسے کہ وہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تو اب رضا کے لیے یہ یوں لگتا ہے کہ وہ مدینہ شریف کے کتوں کے پاؤں چومنا, یہ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو, یہ حقیقت ہے مدینہ شریف کے کتے مدینی نسبت سے, اس کا بھی علماء بزرگان دین احترام کرتے ہر ایک کو, یہ نئی بات نہیں ہے. حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ بڑے عارف باللہ بزرگ ہوئے, نیک بندے ہوئے, بڑے عالم ہوئے. ان کا اپنا کہ سگت را کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے. آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا, آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا تو اس بہانے کاش کبھی کبھی تو آپ کی زبان پر جامی نام آ جاتا. یہ بزرگوں کا شروع سے مطلب یہ چلا آ رہا سلسلہ کہ وہ مدینہ شریف کا اس طرح احترام کرتے ہیں. اب نئی روشنی کا کرشمہ الگ ہے کہ بعض لوگ عقل سے سوچتے ہیں نا, تو عقل تو ایسے گل کھلاتی ہے کہ خون کی الٹیاں کروا دیتی ہے. عقل ہر جگہ نہیں چلتی, وہ عشق جو ہے نا وہ جب عقل پر غلبہ پا لیتا ہے نا تو اس میں بڑا نکھار آتا ہے. جبکہ وہ شریعت کی حد نہ توڑے, شریعت کی حد توڑے گا تو اب وہ عقل ناکام ہے نا, اور وہ عشق بھی ناکام ہے جبکہ ہوش و حواس میں شریعت کی حد توڑتا ہے. ہاں جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے, وہ پھر الگ اس کا مطلب ٹاپک ہے. تو یوں مطلب عشق دے چلے نمبر لائے گئے, عقل مند آئے وہی عمر گالیاں. تو عشق والے جو ہے نا وہ جلدی منزل پا لیتے ہیں, عقل مند سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کروں کہ وہ کروں, یہ نہ کروں تو وہ نہ کروں. یہ مطلب جو عشق سے محروم ہوتے ہیں وہ عقل مند, ورنہ حقیقت یہ کہ عشق اسی کو ملتا ہے جس کے اندر عقل ہے. یہ وہ عقل ہے جو سمجھو کہ عشق کی کوٹنگ ہے اس پر, اور یہ عقل دی بیسٹ. اس کے رسول کی کوٹنگ ہو, اس کے الہی کی کوٹنگ ہو, اس کے صحابہ و اہل بیت کی اس پر کوٹنگ ہو, اس کے اولیاء کرام کی کوٹنگ ہو, یہ عقل سب سے دی بیسٹ, سب سے بہترین عقل ہے. اور جس عقل مند سائنٹسٹ ہو یہ ایجاد کر دیا وہ ایجاد کر دیا, اور خدا کا ایک ہونا ہے اس کی سمجھ میں نہ آیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہی سمجھ میں نہ آیا, تو اس عقل کو تو گٹر میں میں نہیں ڈالوں گا, میرا گٹر بھر جائے گا بھائی. اسی سڑی بھی عقل اپنے گٹر میں بھی نہ چلے, اب کہاں جائے یہ سوچنے. آپ مشورہ دینا کہاں ڈالے اسی عقل کو, جس کی جس عقل میں اللہ اور رسول سمجھ میں نہ آئے, ہے نا. تو اپنے اسی عقل, یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, اور ہم پکے مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمیں ایسی عقل نہ چاہیے جس عقل میں خدا و مصطفیٰ نہ سمائے. ہمیں تو وہی عقل چاہیے جو عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی عقل سرکار کے سامنے, سرکار کے نام پر, سرکار کے قدموں پر قربان کر دے, تو وہی عقل ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے, کتنے ہزار لفظ کتا لکھا, لفظ کتے اب میں بس اعلی حضرت کے لیے مزہ نہیں آتا تھا بولتے ہوئے. تو یوں ہمارے یہاں یہ تجھ سے کتنے یعنی کتنے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں, اس طرح مطلب اعلی حضرت کے لیے. یہ ولی اللہ تھے, بہت بڑے عاشق رسول اور ہمارے سر کے تاج, ہمارے امام, امام اہل سنت, امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ. تو جب بھی پڑھے تو اس کو ویسے یہ تو ہے کہ کتے بولنا سمجھ میں آتا ہے, تاکہ سننے والوں کی لگے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاجزی والے بزرگ تھے, منکسر المزاج تھے, کہ جو پھل سے لدی ہوئی شاخ ہوتی ہے, جس شاخ میں پھل ہوگا وہ جھکی رہے گی, جس میں پھل نہیں ہوگا وہ اکڑے گی. تو اعلی حضرت جو تھے پھلدار شاخ, پھلدار درخت تھے. تو یہ آپ کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری تھی, بلکہ خود فرماتے ہیں کہ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہے حبیب, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہے حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اے رضا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے بس جائیں, دل جلووں سے آباد ہو جائے, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اے پیارے, نے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اے پیارے, قید خودی یعنی میں کی اس مصیبت سے اپنے آپ کو چھڑانا پڑے گا. میں کچھ ہوں, میں کچھ ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے بول دیا, میں جو کہتا ہوں مانتے نہیں ہیں, بس میں نے کہہ دیا. میرے اعلی حضرت میں یہ بات نہیں تھی, نہ کسی عاجزی والے عالم دین کے ساتھ ایسی بات آپ دیکھیں گے, وہ عاجزی کریں گے. باقی وہ یہ کہ جو شاخ پھلدار ہوتی وہ جھکی رہتی ہے, جو شاخ پھلوں سے خالی ہوتی وہ اکڑتی ہے. یہ تو ایک دنیاوی مثال آپ خود دیکھتے ہیں کہ پھل جس میں ہوں گے باغ میں دیکھ, شاخ یہ جھکی ہوں گے, پھل لٹک رہے, اور جو پھل جس میں نہیں ہوگا یا کسی نے توڑ لیا تو شاخ سیدھی ہو جائے گی. تو وہی شاخ جھکتی ہے جو پھلدار ہوتی ہے, اور وہ شاخ اکڑتی ہے جو پھلوں سے خالی ہوتی ہے. تو اعلی حضرت پھلدار تھے, ان کے صدقے ہمیں بھی پھلدار کر دیں. ابھی ہم بھی بولتے ہیں لیکن جب غصہ آتا ہے نا, کیا سمجھتا ہے منہ توڑ دوں گا, میں نے بول دیا نا, بس خلاص ایک بار بول دیا. اس طرح ہمارے یہاں گفتگو, تو یہ بازاری لوگ تو کر رہے ہوتے گفتگو, لیکن ظاہر ہے کہ اہل علم اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے. اگر کوئی کرتا ہے تو بالفرض تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. عجز و انکسار اگر ہمارے اندر ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہمارے اطراف میں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی, لوگ یہ سیکھیں گے, ہمارے بچے بھی سیکھیں گے. ورنہ پھر جو ہو رہا ہے معاشرے میں آج کل تو الٹ ہی ہو رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کا. عزت کون کس کی کر رہا ہے, مارا ماری لگی ہے, ہر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے. بدقسمتی سے علم نہیں ہے, ماحول نہیں ہے, گناہ بھرے چینلز نے مطلب خانہ خراب کر رکھا ہے, پھر سوشل میڈیا نے رہی سے کسر بھی نکال دی ہے. گناہ گناہ گناہ. اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دے, نیکوں کا صدقہ نصیب کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور شوہر رو پڑے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, تو بعض لوگ جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ زیادہ وویلا نہ کرے اور زیادہ آنسو نہ بہائے, تو لوگ اس کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں کہ اس کو شاید شوہر کے مرنے کا اتنا زیادہ غم نہیں ہے. تو ان دونوں صورتوں میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمایا تاکہ ہم سب کی رہنمائی ہو کہ درست کیا ہے اور کیا ہمیں انداز اختیار کرنا چاہیے.
بیوی کی فوتگی کا غم شوہر کو ہونا چاہیے, ہوتا بھی ہے, جن کے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, اور اگر اس وجہ سے اس کے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں تو یہ گریہ رحمت ہے. اس کا مذاق اڑانا سخت لازار ہے اور ظاہر گناہ کا کام ہے. محبت کیا بیوی سے نہ کرے, کیا اس کو مطلب خوشی منائے ڈھول پہ نے گلے میں کہ میری بیوی مر گئی, اچھل کود کرے گیا. ایک فطری تقاضا ہے کہ جب فوت ہوگی بیوی زندگی کا ساتھی ہے. میں صحیح بولتا ہوں کہ بیوی زندگی کا ساتھی ہے, اور ماں باپ بھائی بہن سب کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں, لیکن بیوی کے بھی اپنے حقوق ہیں, اس کا بھی خیال ہے رکھنا ہے, اس کا بھی ایک دائرے میں لے کر اس کا احترام ہے, وہ ضروری ہے اس کا احترام بھی, اور اس کی دل جوئی بھی ضروری ہے, اس کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ آپ کے پلے بند گئے, بلکہ اگر آپ دونوں میں دیکھیں نا تو بیوی جو ہے نا وہ زیادہ مطلب شفقتوں کی مستحق نظر آتی ہے مجھے. کیسے؟ شادی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ماں بہنیں بھائی سب خاندان چھوڑ کر اکیلی اپنے سسرال میں آ کر رہتی ہے. اب اس کے لیے یہ ماحول عام طور پہ اجنبی ماحول ہوتا ہے. ماں کی جگہ ساس، بہن کی جگہ نند، سگے بھائی کی جگہ دیور تو جیٹھ، اب اس طرح کا ایک خاندان اس کو ملتا ہے. تو یہ ویسے ہی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو ایک فطری طور پر انسان ہے کہ وحشت ہو جب اجنبیوں میں آ کر رہے. تو اب ایک تو اس کا خاندان تبدیل ہوا، جو اس کا اصل خاندان تھا اب وہ نہ رہا، اب یہ دوسرے خاندان میں آ گئی. تو اب اس کو شفقت کی اپنائیت کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ آتے ہی اس کو روب ڈال کے اس کو دبا دینا ہوتا ہے، یہ تو سر پہ چڑھ جائیے. معاذ اللہ اس طرح کی عجیب و غریب سوچیں شیطان نے ڈال دیے. ہم شفقت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اس پر رحم کھائیں گے، ارحمو ترحمو ہے نا، حدیث پاک ہے، رحم کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا. تو ہم لوگ بے رحمی کا مظاہرہ کریں کہ اس کو دباتے ہیں اور یہ ہماری خدمت کرتی رہے، کبھی سر نہ اٹھائے، زبان نہ کھولے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے. اب وہ ماسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ماسی آ گئی، نعوذ باللہ. اگر یہ سلوک کریں تو آخری بھی بیچاری انسان ہے، پھر گھر بھی بعض بازو ٹوٹ جاتے ہیں، نہیں چلتے. تو ایسا نہ کیا جائے، ہر ایک کو اس کا حق دینا لازم ہے. تو بہرحال یہ کہ شوہر خوش نصیب ہے جس کو اپنی بیوی سے واقعی محبت، سچی محبت ہے، اور اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں، غمزدہ ہوتا ہے. تو یہ تو مطلب اور فطری امر بھی ہے، ہونا بھی چاہیے. خیر، اور اسی طرح اگر بیوی، اب بیوی کے لیے تھوڑا یہاں مبالغہ پایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ مبالغہ بھی ہو جاتا ہے جو شریعت کی بات توڑ دیتا ہے. جیسے کہ بیوی کے لیے رونا دھونا اور بہت کچھ، چیخیں مارنا، واویلا کرنا، جزا فضا کرنا، یہ بھی پایا جاتا ہے. مرد جزا فضا عام طور پہ نہیں کرتا، عورت کرتی ہے. حدیثوں میں بھی عورت کا تذکرہ ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ عذاب عورت کرے تب ہی ہوگا، مرد کرے تو نہ ہوگا. مرد کرے گا تب بھی ہوگا، لیکن مرد چونکہ کم کرتے ہیں تو اس لیے عورت نے زیادہ کرنی ہے. ان کا تذکرہ حدیثوں میں کیا گیا جزا فضا کے تعلق سے. جزا فضا نام تو سنا ہے، یہ ہوتا کیا ہے نا، واویلا، جزا فضا، یہ مردوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی، ہو سکتا ہے عورتوں کو بھی نہ سمجھ ہوگی. یہ اپنی اپنی برادری کے نام ہوتے ہیں، ہماری برادری سے مہمن برادری ہے، ہمارے یہاں ان چیزوں کو بولتے ہیں منہ ڈھکیتی، معلوم منہ ڈھکیتی، یعنی جو جزا فضا کرتی نا اس کو منہ ڈھکیتی ہے. تو منہ ڈھاپ کر یہ وہ اپنا جو بھی حساب کتاب ہے وہ کرے گی جس کو واویلا کہا جا سکے. جھوٹی تعریفیں اتنی ہوتی ہیں، چاہے نماز ایک نہ پڑھتا ہو ولایت مرنے کے بعد اس کے لیے آسان ہوتی ہے، ولایت مل جاتی ہے. چاہے دن میں 10 جھگڑے کرتا ہو، بڑا بے ضرر، کسی کا کبھی دل نہیں دکھایا اس نے، اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی آپ کو. مر گیا تو جیسے بس وہ تر گیا، سیدھا جنت میں جا کے گرا مرتے ہی. تو یوں کرتے ہوتے ہیں، اتنی یہ جھوٹی تعریفیں جان بوجھ کر اگر کرے گا تو گناہگار ہوگا، حرام، جہنم لے جانے والا کام ہے. تو یہ کر رہے ہوتے ہیں مرنے کے بعد، بہت تعریف کرتے ہیں. مرنے کے بعد اس کے عیب نہ بیان کیے جائیں، یہ تو حکم ہے حدیث میں. عام بندے کی غیبت کریں گے تو معاف کرانا اس کی نوبت آ سکے گی، ممکن ہوگا معاف کرانا. میت سے معاف بھی نہیں کرا سکتے تو گیا. تو یہ مردے کی غیبت زندہ کے مقابلے میں سخت ہے، اس کا حکم. تو غیبت تو ہمارے یہاں کم کی جاتی ہے مردے کی، یہ ایک میں نے نوٹ کیا ہے، ایسا کم ہے، لیکن جھوٹی تعریف بہت زیادہ کی جاتی ہے، یہ غلط ہے. بعض بات مردے کی بھی غیبتیں کی جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل ہی نہیں کی جاتی. فوت ہونے کے بعد بھی اس کو نہیں چھوڑتے کہ جو بھی خامیاں اس کو اچھالتے رہتے ہیں، بولا بولی کر دیتے ہیں کرنے والے. ہاں اگر وہ کوئی شرعی اجازت ہے، جیسے ہے بد مذہب جس نے دین کو نقصان پہنچایا، جس کا عقیدہ ہی قرآن و حدیث کے خلاف تھا، تو اس کی کوئی اس طرح کی بات کی تو وہ دوسری چیز ہے. یہ اس کی ساری مطلب تفصیلات پڑھنے کے لیے آپ غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب پڑھیں، اللہ کرے گا آپ کو اتنی معلومات ہوگی. غیبت جو ہمارے یہاں مطلب بہت زیادہ ہے معاشرے میں، اس سے بچنے کا انشاءاللہ ذہن بنے گا. کیونکہ مشکل یہ کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غیبت ہو رہی ہے یا ہم غیبت کر رہے ہیں, ہوش ہی نہیں ہوتا, یوں پھنس جاتے ہیں. پڑھیں گے معلومات حاصل کر پتہ چلے گا. دوبارہ لے کے عورت روئے تو وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر روئے, یا منہ نہ ڈھکے, یعنی وہ جزا فضا واویلا نہ کرے, جھوٹی تعریفیں کر کے پھوٹ پھوٹ کر نہ روئے, جان جان کے آوازیں نہیں, جان جان کے روتی ہیں, گلا بیٹھ جاتا ہے, یہ منہ ڈھکتی ہیں, اس میں بھی اس کی بھی کوئی لوجک سمجھ میں آتی ہے, ہمارے یہ منہ ڈھکتی ہے, اب یہ رو رہی ہے مسکرا رہی, سمجھ نہ پڑے دیکھنے والے کو. اب ساس نے بڑی مشکل سے ستا ستا کر گئی ہے, بازو کا تو ہوتا ہے نا, ساس ستاتی ہے, ہر ساس نہیں ستاتی لیکن ستا ستا کر رہی ہے. اب بہو نہ روئے تو باقی جو زندہ ہے نا اس کو جینے نہیں دیں گے کہ ہماری ماں مر گئی, اس کی آنکھ نم نہ ہوئی, یہ خوش ہوئی ہے, تو اس لیے وہ منہ ڈھک کے یہ جو کر رہا چاہے کرے, تو اس کو بالکل آوازیں نکالنی پڑتی ہے, تھوک بھی لگا لیتی ہوگی, نظر آئے گا آنسو. ایک بات مبالغہ کر رہا ہوں, رونا پڑتا ہے, صحیح بات ہے, چاہے محبت نہ ہو نفرت ہو, مرنے کے بعد رونا پڑتا ہے, بہو کو رونا پڑے گا, بیچاری بکیا جو بھی اس کا گھر ہے, گولڈ وغیرہ جو بھی وہ نکلوانا پڑے گا نا جب گھر اگر جانا ہے تو یہ سب کچھ مطلب کرنا پڑتا ہے. یا اگر ساس گئی تو خیر شوہر تو زندہ ہے نا, گولڈ کی ضرورت ہے تو وہ مطلب گھر چلانا ہے نا اس کو, شوہر بھی ناراض ہو جائے گا تو پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے, لیکن ہمارا جزا فضا نہ کرے اس میں بھی, وہ بے شک یعنی کہ رونا آئے تو رو, ورنہ سیریس بیٹھی رہے, اور کیا ہنسنے کی تو ظاہر ہے کہ ہنسنے کا تو موقع ہی نہیں ہے نا, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ, لیکن جھوٹا رونا بھی مناسب نہیں ہے, بعض اوقات تو یعنی ہو سکتا ہے گناہ میں بھی آ جائے کہ دھوکہ دے, کہ جھوٹا اس لیے جھوٹا روئے کہ لوگ سمجھے کہ بڑی محبت ہے اس کو اس سے, دل میں وہ محبت نہیں ہے تو کیا کرے. اب یہ بارہ جیسے موقع پر اب کوئی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی, وہ گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو کیا کرے, گھر بھی تو بچانا ضروری ہے, کہ یہ بڑا نقصان ہے تو کیا تھوڑا سا رو لے. تو بعضوں کا تو رونے کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور یاد کر کے روتے ہیں, وہ شعر ہے نہر بڑا اچھا شعر ہے, کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست, سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا. تو وہ کہا جاتا ہے اس پر کہ ہم اپنی ماں کو یاد کر کے رو لے, اپنے باپ کو یاد کر کے رو لے, اپنے پیارے بھائی کو یاد کر کے رو لے, یعنی کچھ یوں مطلب اٹس اٹک کر لے, کیونکہ اگر نہیں روئے گی تو گھر خراب ہوگا, شور جھگڑے کرے گا, تیری مطلب آج پتا چلا کہ تو میری ماں سے کتنی محبت کرتی تھی, اب دیکھوں گا میں, معاذ اللہ. ویسے میں ایک وہ عرض کروں کہ ماحول بہت خراب ہے, بہت خراب ہے, لیکن اس میں کوئی میں فقہی مسئلہ یا شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا, میں حالات و واقعات کے تحت میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, عمل اسی پر کرنا ہے جو علماء ہمیں فرمائے اور شریعت کا مسئلہ بتائیں کہ اب اس موقع پر کتنی اجازت ملتی ہے کتنی نہیں ملتی. کیونکہ بعض اوقات فتنہ ایسا سر اٹھاتا ہے, فتنے کے خوف کی وجہ سے, یعنی واقعی فتنہ ہمیں سمجھ آتی کہ فتنہ ہے, تو اس وقت جھوٹ کی بھی اجازت ملنے کی صورت ہے کہ جھوٹ بھی بولے, اگر جھوٹ بولے بھی اگر چارہ نہ ہو فتنے سے بچنے کا ناممکن ہو, تو اب یہ کہ جھوٹ بول کر بھی فتنے کو ٹال دے, کسی کا عیب پتہ چل گیا, عیب چھپانے کا حکم ہے, اب سچ بولنے سے عیب نہیں چھپا پاتے, تو اب اگر کوئی جاننا چاہتا ہے اس کا عیب اور بتانے کی کوئی شرعی طور پر ضرورت نہیں ہے, تو اب عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, کہ مسلمان کی عزت بڑی اہم ہے, لیکن یہاں تو مطلب ہم لوگوں کی حالت یہ کہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر مطلب ڈھکن اٹھاتے ہیں کسی کے اندر عیب ہوتا ہے تو, یعنی یہ نادان یہ نہیں سوچتے کہ یار ایک انگلی جو اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے, تو یہ تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہے کہہ رہی ہے اپنے کو دیکھ تو کیسا ہے, اپنے خود عیبوں سے بھرے پڑے, لیکن اس کا کسی کی اس کو پول بولتے, اس کی پول کھول دی, یہ عیب کھول دیا, یہ ہمارے عام ہے, حالانکہ عیب چھپانا یہ واجب ہے, کمپلسری ہے, لازم ہے کہ کسی مسلمان کا عیب پتہ چل گیا اور شرن عیب کا اظہار ضروری نہیں ہے تو اب چھپانا واجب ہے, بعض اوقات شرن ضروری ہوتا ہے, مثال کے طور پر کسی نے آپ سے مشورہ لیا کہ میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 99 کو پارٹنر بنا کر کھا گیا ہے, ابھی سینچری پوری اس سے کرے گا, اور یہ آپ سے مشورہ کرتا ہے یار اس سے میں پارٹنرشپ کروں گا نہیں کروں, آپ کو پتا ہے یہ کھا جاتا ہے بھائی سے چیٹر ہے, تو پھر یہ اب اس کا یہ عیب بتانا واجب ہوگا, جبکہ آپ مشورہ ہی دے رہے ہیں, تو مشورہ دے رہے ہیں تو مشورہ درست دینا ہوگا. اگر اس میں غلط سلط کریں گے ملاوٹ کریں گے تو گناہگار ہوں گے. تو آپ بتا دیں گے بھائی یہ ایسا آدمی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ ایسا اپنا پروٹیکشن بھی لے لیں کہ آپ کا نام نہ بتائے وغیرہ جو, کہ ورنہ وہ دشمنی اور نقصان پہنچائے. اسی طرح کسی نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ شادی کرنی ہے اور اس جہاں وہ شادی کرنا چاہتا ہے وہاں عیب ہے, آپ کو معلوم ہے کہ واقعی ایک عیب ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان میں رہے گا, یا یہ آپ پوچھ ہی رہا ہے تو اب بتانا واجب ہوگا, جبکہ آپ کے مشورے پر یہ موقوف ہے معاملہ کہ اس کو بتانا پڑے گا. تو سچا بتانا, اب عیب بتانا, یہ سب آپ کا کام ہوگا. اس طرح اس کا عیب بتانا وہ جو چیٹر تھا اس کو, یہ سب آپ کا کام ہے. تو یوں مطلب گنجائشیں ہیں, جسے حدیث پاک میں کہ فاجر کو مشہور کرو, اس کا ذکر اس بات سے کرو جو اس میں ہے, وہ برائی لوگ اسے کب پہچانیں گے. تو جن سے لوگوں کو امت کو نقصان پہنچتا ہو تو ایسی ضرورت کے تحت بھی اس کا عیب ظاہر کرنا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو ثواب کا کام ہے. تو اس کی مختلف صورتیں ہیں, مگر ہمارے یہاں یہ عیب اس لیے نہیں بیان کیے جاتے, خار بازی بھی کیے جاتے یا بالکل بولنے کی خاطر بول رہے فلاں یوں کر رہے ہوتے ہیں اور بےچارے وہ ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. یہ گناہ کا کام ہے, اس سے توبہ کرنی ہے, اور اگر ایسی کوئی صورت ہے تو اس کو بھی معافی مانگ کر راضی کر رہا ہے اس کے دل میں. یعنی یہ میں نے دیکھا ہے, صحیح بولتا ہوں, میں نے ایسا دیکھا ہے کہ دماغ کام نہیں کرتا بعض اوقات, کہ کسی کا عیب پتہ چل گیا اس نے توبہ کی, اعتراف ہے, یعنی ایسے میں نے ایسے مشورے اٹینڈ کیے, توبہ کی سب کچھ اعتراف ہے, لیکن اب وہ پریشان ہو کر بول رہا ہے کہ یہ میری اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے توبہ کر دی. ان کو پتا ہے سب کے سامنے توبہ کی, غلطی تھی میری, میں نے کی تھی, وہ غلطی بھی بہت مایوب سی غلطی تھی کہ آدمی سنے تو کان پکڑ لے, ایسی غلطیاں. لیکن یہ ہمارے نادان دوست جو ہوتے ہیں باز پھر بھی باز نہیں رہتے. ایسے شخصوں کے لیے یہ وعید ہے کہ جو جس نے توبہ کر لی اپنے گناہ سے اور اس کے باوجود جو اس کو شرمندہ کرے گا, آر دلائے گا, یہ اس سے پہلے نہیں بھرے گا جب تک یہ خود اس گناہ میں اس برائی میں نہ پھنسے. حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے. تو ہماری شریعت جو ہے ہمیں محبتوں کا درس دیتی ہے, نفرتیں مٹا رہی ہے محبتیں بڑھا رہی ہے. ہماری نفرت کس سے؟ جو اللہ رسول کا دشمن ہے ہماری اس سے نفرت ہے, جو اللہ رسول کے راستے سے دور کرتا ہے وہ ہمارا دشمن, جو ہمیں عقیدے ہمارے جو قرآن و حدیث کے عقیدے ہمیں جو علماء اشکان اصول سنی علماء نے سکھا ان سے جو دور کرتا ہے یقیناً وہ ہمارا دشمن ہے. جو صحابہ اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارے مطلب پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے, ہمیں سے کیا لینا دینا بھائی, تو وہ ہمارا دشمن ہے. باقی رہا کہ ہمارے جو مسلمان بھائی عاشقان رسول جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, اور ہم مطلب ان کے ساتھ اس طرح رہنا ہے کہ تن واحد کی طرح, ہے نا, یہ انگلی ہے یا انگوٹھا ہے یا چھوٹی انگلی ہے, یہ ساری انگلیاں ہیں تو ہمارے ہاتھ کی نا یار, سب کا ایک اپنی جگہ پر اکرام ہے احترام ہے, سب کی اپنی جگہ پر ایک ویلیو ہے, ایک بھی اس میں مائنس ایک کا اوپر کا ٹوپ کا بھی, یہ ٹوپ کا میمنی میں بول دیتے ہم, یہ اس کا بوٹ کا بھی بولتے ہیں اردو میں پورا بولتے ہیں, ایک پورا بھی اگر ان دس پانچ انگلیوں میں پندرہ پورے ہیں, ایک پورا بھی جدا ہو گیا یہ ہمارا پورا ہاتھ جو ہے نا ایک طرح سے بےچارہ پریشان ہو جائے گا, بدنما ہو جائے گا نا, ایک بھی اس کا بوٹ کا اتر گیا پورا اتر گیا تو یہ سب کے آپس میں کیسی محبت ہے. اچھا اسی طرح سارے اعضاء بدن کو لے لیں, باڈی پارٹس کو, ہاتھ پاؤں سر دل کلیجی جو بھی ہے, یہ سب کا آپس میں یونٹی ہے, کوئی کسی کا برا نہیں چاہتا, کوئی کسی کا نقصان نہیں چاہتا, کہ ایک بھی اس میں مائنس ہوا سارا بدن جو ہے نا اس کا درد محسوس کرے گا, اس کی تکلیف اس کی جدائی محسوس کرے گا. یہ بدن میں ہمارے لیے کتنی عبرت ہے, اور ہم یار جو کہ ہم مسلمان ہیں ہم بھی جسم واحد کی طرح ہیں, لیکن ہم یار ایک دوسرے کو اپنا باڈی پارٹ سے بھی کمتر سمجھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں ان کی عزتوں کے خلاف. حالانکہ میرے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف سے اشارہ کر کے فرمایا کہ مسلمان کی عزت مسلمان کی حرمت تو اس سے بڑھ کر ہے, مسلمان کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے, اور ہم لوگ ہیں کہ مسلمان کی عزت کو یوں اچال دیتے ہیں. ادھر اچھالی, اس کے سامنے پول کھولے, اس کے سامنے اس کے ایپ کھولے. ہم اگر ایک دوسرے کے ایپ کھولنا بند کر دیں نا, یقین مانے ہمارا معاشرہ جو ہے نا مدینے کی طرف دوڑنا پڑے بلکہ اڑتا ہوا چلا جائے آقا کے قدموں میں جا کر. نہیں اتنا امن و سکون قائم ہو جائے, لیکن بس یہ ہے نہیں یار, ایک دوسرے کو اچھال رہے. اب تو سوشل میڈیا پر اچھالتے ہیں ایک دوسرے کے, کوئی ایپ کوئی پول پتا چل جائے, خالی سن لی اور گڑا لڑ پھر ہو گیا, اور پھر بعد میں چلا پتا کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے وہ آدمی, اور چلا دیا, کسی کو کچھ بنا دیا, کسی کو ٹھگ بنا دیا, کسی کو چیٹر بنا دیا, کسی کو چور بنا دیا, کسی کو ڈاکو بنا دیا, کسی کو ڈھونگی بنا دیا, کسی کو مطلب ڈراما باز بنا دیا, بنا رہے ہوتے. حالانکہ کسی کے پاس عام طور پر دلائل بھی نہیں ہوتے, بنا رہے ہوتے. حالانکہ اگر سنی بھی بات بھی کر دی تو اس یہ بھی گرفت ہے حدیث پاک میں کہ کسی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کسی کے آگے بیان کر دے, سنی سنائی بات تحقیق نہیں. اب کون سی بات یہ, پھر وہ الگ صورت ہے. لیکن یہ عیب اچھالنا یہ تو انڈر شوڈ ہے کہ مطلب سنی سنائی بات میں کسی کا عیب کیسے اچھالیں گے, اس کی اجازت کیسے ملے گی. یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں, ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے. مسلمان کے تعلق سے زبان کھولنے سے پہلے 112 بار سوچنا چاہیے کہ میری بھول تو نہیں ہو رہی, کہ اگر آج میں اس کے عیب کھولوں گا, اگر میرے رب نے میرے عیب کھول دیے میں کہاں کھڑا ہوں گا, میرا کیا بنے گا. اور جب رب کسی کو رسوا کرنے پر اگر ناراض ہو جائے اور اس کا مطلب قہر نازل ہو اور رسوا کرنے پر وہ چاہے, تو پھر بندہ کہاں رہے گا یار, کہاں ٹھہرے گا. یہ بھی مطلب اس کے بھی واقعات ہیں دنیا میں ہی. بعض اوقات ایسے معززین جو ہیں جن کی عزتیں ہیں, جن کے احترام کیے جاتے ہیں, بعض اوقات ایسی ذلت و خواری ان پر سوار ہوئی ہے کہ آدمی تھو تھو کرے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, میں نہیں کہ آج میری بہت عزت ہے, لوگ میرے لیے مطلب یوں کرتے ہیں, میرے یوں کرتے ہیں, یوں عزت کرتے ہیں, یوں احترام کرتے ہیں. کبھی بھی آدمی بھولے نہیں, اپنے رب کو بھولے نہیں, کہ جس رب نے عزت دی اگر تم نے کچھ 19-20 کیا, مغروری آئی, تکبر کیا, تو وہی اگر تمہاری عزت لے لے گا تو منہ دکھانے سے نہیں رہو گے. جس کی نہیں تھی اس کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی, جس کی تھی اس کی گئی اس کو پرواہ ہوگی. اب میرے جیسے کا جیب خالی ہو ہے نا, آپ کو جیب کٹ جائے اور تسبیح بالفرض, میری یار میری جیب کٹ گئی تسبیح نکال لی ہے کر کے, میں تو یعنی بولوں گا اس کی ناک کٹی, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تسبیح کرے رہ گیا, اس نے مسجد دیکھی ہوتی تو یہ کیوں مطلب جیب کاٹتا, وہ تسبیح اس کے کس کام کی. اور اگر کوئی 1,00,000 روپے تنخواہ لے کر نکلاؤ بیچارہ گھر سے اور اس کی جیب کٹ جائے, اس کے آنسو نہیں رکیں گے, یار اب مہینہ چلاؤں گا کیسے گھر, گھر میں منہ کیا دکھاؤں گا. تو صدمہ کیوں ہوا کہ اس کے بعد تھے تو صدمہ ہوا نا, اور میرے پاس تسبیح تھی, رقم نہیں تھی جیب اتفاق سے, تو وہ مجھے صدمہ نہیں ہوگا. تو جس کے بعد عزت تھی اور گئی صدمے سے چور چور, جس کے بعد تھی نہیں نارمل تھا اس کے ساتھ کچھ ہوا تو اس کو صدمہ اتنا نہیں ہوگا. علی حد القیاس, اس طرح کوئی سرمایہ دار روڈ پہ آ جائے گا آٹ فیل ہو جائے گا, آٹ فیل ہو بھی جاتے ہیں بعض اوقات دولت کی وجہ سے, غریب فٹ پاتھ پہ سویا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے, بے فکری سے سویا ہوا ہے. مالدار نیند کی گولیاں کھا کر نیند نہیں آ رہی بےچارے کو, ٹینشن, ادھر پھنس گیا مال, ادھر پھنس گیا, اور ادھر سے آ رہا تھا وہ رک گیا, گوڈاؤن میں آگ لگ گئی تو فلاں پیسے دبا کے بیٹھ گیا, یہ ٹینشن میں بےچارے کو, وہ اتنا ٹیکس آ گیا ہے, ٹیکس بعض اوقات آ جاتا ہے. یہ بھی آٹ فیل کے کیس پتا ہے مجھے, آٹ فیل ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, اللہ پاک رحمت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا باپ جان سے یہ سوال ہے کہ بچوں کو کس عمر میں نماز شروع کرنی چاہیے؟
بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس وقت نماز اس پر فرض ہوتی ہے, اور بالغ ہوتا ہے لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان اور لڑکی 9 اور 15 کے درمیان. اس کے بلوغ کے آثار نشانیاں اس کی ہیں جس سے بالغ یا بالغہ ہوتے ہیں. اور اگر نہ ہو نشانی ظاہر تو اب یہ کہ لڑکی ہو یا لڑکا, جیسے ہی 15 سال پورے ہوں گے ان کے تو بالغ ہو جائیں گے. اچھا اب 15 سال یہ انگلش حساب سے نہیں بلکہ اسلامی سال سے, یہ یاد بھی نہیں ہوتا ہے. 12 مہینے کے نام بھی افسوس کے یہ اپنا ماشاءاللہ دعوتی سب ایک ماحول ہے, اس میں تو ایک تعداد کو یاد ہوتا ہوگا لیکن جنرل پبلک کو یاد نہیں ہوتا, بھلے دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو سود نہیں ہوتی. تو یہ ذیقعد یہ مہینہ ہے, ذیقعد ذیقعد شریف, کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے, ذیقعدۃ الحرام اس کو بولتے ہیں, حرمت والا مہینہ. لیکن میں ذیقعد شریف بولنے لگا ہوں, یہ اتنا سارا عوام بول نہیں پاتی اصل. پھر بعض بعض حرام میں یہ سوال آئے اسے, یہ حرام وہ حلال کے مقابلے پہ حرام سمجھتے ہیں, یہاں یہ مراد نہیں ہے. بیت الحرام مسجد الحرام یہ تو مشہور ہے, انہیں حرام سے مراد یہ حلال حرام والا حرام نہیں ہے, بلکہ حرمت والا مہینہ. حرمت معنی عزت احترام والا مہینہ. تو یوں مطلب یہ کہ یہ ذیقعدۃ الحرام ہے, چار مہینے حرمت والے ہیں. قرآن کریم میں چار مہینوں کا تذکرہ ہے حرمت والے, تو ان چار مہینوں کے بھی اپنے فضائل ہیں. اور وہ چار مہینے کون سے ہیں؟ خزائن العرفان میں ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور ایک جدا رجب. عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی ان چار مہینوں میں جنگ حرام جانتے تھے. اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی ہے. تو یوں مطلب یہ مہینہ جو ہے یہ ذیقعدۃ الحرام یہ بھی بڑا مطلب مبارک مہینہ ہے, اور اس میں بھی روزوں کے بھی فضائل ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جس نے ماہ حرام میں تین دن جمعرات جمعہ اور ہفتہ یعنی سیٹرڈے کے روزے رکھے اس کے لیے دو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. تو تین روزے اس مہینے میں رکھنے, دو سال کا ثواب, سودا سستا ہے مہنگا نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہ تین روزے جس مہینے میں بھی رکھیں گے نا, یعنی کہ رجب شریف یہ تو الگ ہے, باقی تین مہینے کنٹینیو ہیں. ذیقعد, ذوالحج یہ حج کا مہینہ, ذوالحج اور محرم یہ تینوں کنٹینیو ہیں. تو ان تین اور رجب ان چار مہینے میں کسی بھی مہینے میں تین روزے رکھیں گے تو دو سال کا ثواب, چاروں مہینے میں رکھے تو انشاءاللہ چاروں میں دو سال کا ثواب عطا کر دے گا اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ جو ہے وہ بالغ جو ہوا تو وہ اسلامی مہینے کے حساب سے ہوگا, اور ہم مسلمان ہیں ہم کو بارہ مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے. تو میں نے کہا ذیقعد شریف میں بولتا ہوں, ذیقعدۃ الحرام میں ایک تو کنفیوژن چلو وہ بھی سمجھے اپنے کہ محرم الحرام وہ محرم شریف, یہ شریف آسانی زبان پہ آتا ہے. تو یوں میں کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ آسان سے آسان دوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا پر عثمان غنی بھائی ایک سوال کر رہے ہیں, کیا یہ دعا کر سکتے ہیں, یا اللہ پاک میرے والدین کو آب حیات عطا فرما تاکہ ان کی عمر دراز ہو جائے.
آب حیات تو حضرت خضر علیہ السلام کو تو یہ پینے کی ترکیب ہوئی ہے جو روایت ہے اس میں, باقی اوروں کی تو اب یہ کہ محال عادی یعنی کہ سمجھے کہ ایک معمول کے طور پر یہ ایسا ہو نہیں سکتا, عادتاً جس کو کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے, امپوسیبل کام ہے معمول کے حساب سے. تو محال عادی کی دعا مانگنا حرام ہے, جیسے کہ بعض بزرگوں کو دستے غائب ہوتا ہے, مصلیہ کونا اٹھایا پیسے اٹھا لیے, ہے نا, تو یہ ان کو اللہ کی عطا سے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, نہ اس طرح کے واقعات ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دستِ غیب کی دعا مانگنا, دستِ غیب کی دعا مانگنا یہ حرام ہے. خود اللہ پاک عطا کر دے وہ الگ بات ہے, دعا نہیں مانگ سکتے کہ یہ ایسا معمول سے عام حالات میں ایسا ہوتا نہیں ہے, بندہ کچھ کوشش کرے تو ہو جائے, یہ یوں نہیں ہوتا کہ میں پالوں اس کو. تو اسی طرح آب حیات کی بھی دعا نہ مانگے. اور سچی بات یہ کہ وہ اتنا لمبا جینے کی دعا, میں اب یہ ایک نصیحتانہ بات کرتا ہوں, جیسے ہمارے بڑی بوڑھیاں سو سوا سو سال کی دعا مانگتی تھی, اللہ تو یہ سوا سو سال کا کرے, اب پتہ نہیں کرتی نہیں کرتی, پہلے کرتی تھی. لیکن یہ بھی میں بیان میں توجہ دلاتا تھا کہ یار یہ دعا سمجھے اس کو بد دعا سمجھے. سوا سو سال کا جو ہو جائے اس کی زندگی گزر کس طرح رہی ہوگی. ارے جس کو بڑھاپا نہیں آیا نا, ہم بھی پہلے سمجھتے تھے ارے بوڑھا آدمی یہ یوں چلتا اور یوں کرتا اور یہ کیوں کرتا, اب ایکسپیرینس ہو گیا ایسا کیوں کرتا ہے. تو تجربہ شرط ہے اس میں, تو بڑھاپے کا تجربہ مجھے تو جگہ سا ہو گیا ہے. ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, مزید بڑھاپا پڑے گا, خدا جانے کیا ہوگا. اللہ پاک اپنے در کا محتاج رکھے, کسی غیر کا محتاج نہ کرے, ورنہ اولاد بھی اس سے موقع پر چیں بول جائے. بوڑھے باپ کو سنبھالنا, نانے دادے کو سنبھالنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے, بہت بڑا کام ہی ہے. ماں باپ بچے وہ سنبھال لیں گے, سنبھالتے ہیں, اس کی گند کچرا اٹھاتے ہیں. بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے یہ ناز نہیں اٹھا سکے گا, قریب قریب سمجھو کہ ناممکن جیسا ہو گیا. کرائے کا بندہ رکھ دے گا یا زور لاؤس تک پہنچا دے گا, بہت مشکل ہے کہ وہ ہاتھ باندھتے کھڑا رہے گا, ابو اب میری باری ہے, آپ نے بڑی خدمت کی ہے, امی آپ بے فکر ہو جائیں, بیٹی کہہ رہی ہے اب میں ہوں نا. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, آزمائش ہے. اللہ پاک بس صرف اپنے در کا محتاج رکھے. تو یوں مطلب یہ کہ آب حیات پی لے اور وہ بڑھاپا نہ آئے, یہ کیسے ہو سکے گا؟ تو پھر تو بوڑھے کی تو زندگی کیا. میں صحیح بولتا ہوں, ایسے بوڑھے میں نے دیکھے بیچاروں کی زندگی پڑے, کوئی نظر اٹھا کے وہ اولاد دیکھتی بھی نہیں ہے. پڑا پڑے پڑے کھاٹ پہ کھانس رہا ہے, بس ٹائم پہ کھانا دے دیا, پانی رکھ دیا, پانی پلا دیا, اب گند اٹھانا بستر پہ جو ہو رہا ہے وہ اس کے لیے بھی باہر کا بندہ بازو کا رکھنا پڑتا ہے, نرس میل نرس بھی ہے اس طرح کا, نہیں اٹھا سکتے. وہ بھی پیسے ہوں تو وہ تنخواہ سے ہوا, تو جو بہت آزمائش ہوتی ہے. تو اس لیے وہ آب حیات پینے کی اگر ملتا بھی ہو نا تو بھی نہ پیا جائے. میں تو نہ پیوں. ایک بات ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمارے لیے ہماری اس امت کی عمریں جو ہے نا یہ 60 اور 70 کے درمیان ہے. اب جو 70 سے اوپر نکل گیا اب سمجھو اس کو کیا بولتے ہیں, اپنے بونس مل رہا ہے ایک طرح کا. سچی بات یہ اب اس کو مطلب آسانیاں نہیں ہیں اس کے پاس, اب دشواریاں اور ہر آنے والا دن اس کو دشواری کا پیغام دے رہا ہے. کمزوریاں اس کی بڑھتی ہیں, میموری کے مسائل, قوت برداشت کے مسائل, کسی کی کوئی بات مزاج کے خلاف ہوئی تو پہلے تو صبر آ جاتا تھا, اب نہیں آئے گا صبر. زبان کھل جائے گی, دل آزاری ہو جائے گی, اس طرح کے چانس بڑھ جائیں گے. تو یوں بوڑھا جو ہے بعض اوقات گناہوں میں بہت پڑ جاتا ہے, کیونکہ اس کو اگر مذہبی ذہن نہیں ہے, بات بات پہ غصہ کرے گا, اس کو جھاڑے گا, اس کی بے عزتی کر دے گا, پھر لوز ٹاکنگ کرے گا, گھر کی بات باہر پھونک دے گا, بیوی کی باتیں بتا دے گا کہ بوڑھیا یوں تو یوں, اگر وہ زندہ ہے تو. بیٹی میرے کو پوچھتی نہیں ہے, بیٹا بیوی کا ہو گیا ہے, میرا باپ بھی نہیں پوچھتا. تو یہ بول بول کے مزید بیٹے بیٹیوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ دور ہوں گے, اس سے ان کو قریب کرنا ہے, صرف پیار دیا اور چپ رہے, یہ آپ کی خدمت کریں گے. آپ بولیں گے پھر نہیں کریں گے. بچہ اٹھ پٹانگ باتیں کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے, پیار آتا ہے, بوڑھا اٹھ پٹانگ باتیں کرتا ہے تو نفرت بڑھتی ہے. فرق ہے دونوں میں. اگر یہ کہا جاتا ہے بچہ بوڑھا ہے کیا, یہ کہتے ہیں تو عقل اور بعض باتوں میں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے بچے اور بوڑھے میں. تو اس لیے مطلب جو بھی بوڑھے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں یہ نصیحتیں انشاءاللہ ان کو کرتے رہیں گے, اللہ نے توفیق دی تو یہ بہت ضروری ہے ان کی زندگی. جو میں عرض کر رہا ہوں نا, میں بھی بوڑھا ہوں, میں جو عرض کر رہا ہوں میری زندگی میں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں جو جنرلی بوڑھوں کو ہوتے ہیں کہ یوں نفرت, تو اس کو نفرت ملے گی, اس کو یہ ملے گا. الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اللہ نے یہ کرم کیا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں میری محبت اتار دی ہے نا. اپنے بوڑھے والد کو اس طرح لے کے آپ تھوڑی بیٹھیں گے یا دادا جان کو بیٹھیں گے, یہ اللہ کا کرم ہے. جس پر کرم ہو جائے تو اپنے اخلاق اگر درست رکھیں گے جو بھی بوڑھے بزرگ, اور ٹر ٹر کڑ کڑ نہیں کریں گے اولاد پر, یہ اولاد ہوگی آپ کے گرد خدمت بھی کریں گے، پاؤں بھی دبائیں گے، آپ کو پانی کا بھی پوچھیں گے، کھانے کا پوچھیں گے، یہ لا دوں وہ لا دوں، خدمت کروں، کپڑے بدل دوں، فلاں کپڑا، یہ سب کریں گے. وہ اسی صورت میں کہ قفل مدینہ، بڑھاپے میں جتنی ضرورت ہے نا قفل مدینہ کی، جوانی میں نہیں ہے. ہر وقت ہے فضول باتوں سے بچنا، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ بوڑھے لوز ٹاکنگ کر کے بےچارے کونے میں پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ آپ توفیق دے کہ میری بات سب کی سمجھ میں آ جائے، انشاءاللہ آپ کی زندگی سکھی ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی. نہ ہو تو میرے کو بولنا انشاءاللہ الکریم. سب سے بنا دے، سب کسی سے بگاڑے نہیں، گھر میں بھی نہیں بگاڑے، محلے میں نہیں بگاڑے. کوئی ٹھوکر لگ جائے، کسی کی کوئی چیز لگ گئی تو ہاں ہو شور شار نہیں، چپ چاپ مسکراتے ہوئے نکل جائیں، لوگ آپ کے پیچھے ہو جائیں گے، یار یہ بھی ایک بوڑھا آدمی ہے یار، کیسا بزرگ آدمی ہے یہ. اور اگر کسی نے پتھر مارا، کسی نے کنکر مارا، کسی نے اڑ اڑ کیا، شور بھی بچے بوڑھے پر آوازیں بھی لگاتے لوگ، تو آپ نے چیخنا شروع کر دیا تو پھر آپ بن گئے کھلونے. آپ مسکرا کر نکلیں وہ اگلا شرمندہ ہو جائے گا چڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. اس سوشل میڈیا کے ذریعے بلال صابر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر مئی کے مہینے کی دوسری اتوار مدر ڈے ماں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، 365 دنوں میں صرف ایک دن ماں کے نام کرنے والی اولاد کو آپ کیا فرمائیں گے؟
ایک دن سال میں، اچھا یوں اصل وہ اب جو بھی ان کی لوجک ہو منانے والوں کی، جاری کرنے والوں کی، شاید یہ ہو سکتا ہے رینیو کرتے ہوں ایک دن کر کے، جیسے ہم یوم قفل مدینہ مناتے ہیں، ماہانہ ایک بناتے ہیں نا، پھر ترغیب دیتے ہیں کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توجہ دلاتے ہوں کہ ماں کی خدمت کرنی ہے اور آج کے دن کر کے اس کی تھوڑا پریکٹیکل کرو اس کا، تاکہ سارا سال آپ ماں کی خدمت کریں. اگر یہ پیچھے مصلحت ہے تو جس نے بھی جاری کیا ہے کم از کم یہ کام اچھا ہے. یہ جو اب کس نے جاری کیا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کام سمجھ میں آتا ہے مدر ڈے ان مانو کر، اگر اس میں کوئی اور غیر شرعی حرکتیں نہیں.
تقریباً اس طرح کے جو ڈیز منائے جاتے ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے، ارتھ ڈے، واٹر ڈے، اس طرح کے کچھ نہ کچھ ایام، جی پانی کا دن، کیونکہ اصل میں اس میں یہ اویئرنیس ہوتی ہے، معلومات، یعنی ایک معلومات فراہم کرنا بعض وقت مقصد ہوتا ہے کہ ایک چیز کی امپورٹنس، زمین کی اہمیت کیا ہے، فلاں کی اہمیت کیا ہے، تو ماں کی اہمیت کیا ہے، تو باپ کی اہمیت کیا ہے، تاکہ لوگ اس کو اس طرح کی چیزوں کو وہ دیکھیں. اور پھر اس دن اس کے متعلق بیانات بھی ہوں گے، آرٹیکلس بھی آئیں گے، کالم بھی لکھے جائیں گے، اسپیچز بھی ہوں گی، تو شاید یہ بھی ایک مقصد سامنے آتا ہے کہ اس طرح مطلب کہ لوگوں تک چیزیں، ان کی معلومات اور توجہ لی جائے.
سستا ڈے بھی بنانا چاہیے یار،
بالکل بنانا چاہیے. اس دن کیا کریں،
مہنگائی کی وجہ سے سستا ڈے منائے، اس دن سارے تاجر بزنس مین اپنا جو بھی ہے نا حسب توفیق پرسنٹیج کم کر دیں، کوئی 50% کر دے، کوئی 75% کر دے، بھلے وہ آپ ریشننگ کر دیں، میں اس سے زیادہ نہیں دوں گا، ورنہ ساری دکان اٹھا کے لے جائیں گے، یا بغیر نفے کے کاروبار کرے اس دن، اور پھر پول کھل جائے گا کہ اگر یہ ادا کر دیا، یہ آدھا نفع میں نے نکال دیا، 50% چل لٹتا تھا اب تک، ڈبل لیتا تھا ہم نے، یہ مسئلے ہوں گے تو یوں نہ کیا جائے، بلکہ جیسے کہ 12% سپوز کریں کہ ہماری دکان سے یہ ڈسکاؤنٹ ڈے، تو اس میں 12% دیں گے، کوئی 25% دے دے، کوئی 10% دے دے، یوں ایک ویسے ہی سوجی مجھے کہ امت کو نفع ہو، امت کو فائدہ ہو، غریبوں کا بھلا ہو. میں یہ ذہن واٹر ڈے، فوڈ ڈے نہیں مناتے نا، غریبوں میں کھانا بانٹو، کو دوا ادب دے کے چڑھاؤ، کالونیوں میں چلے جاؤ غریبوں کی، جہاں جھوپڑے وہاں چلے جاؤ، جہاں لوگ مطلب دکھیارے رہتے ہیں، وہ ان کی میں خوب بریانیاں کھلاؤ ان کو یار، بےچارے دال کھا کے تھک گئے ہوں گے. آپ کو ایسے گھرانے ملیں گے جو گوشت نہیں کھا سکتے، گوشت کا نام لے کر یار سی چڑھتا ہے، وہ اتنے کا کلو، میری خود آواز نکل جاتی ہے، اتنے کا ہو یہ گوشت، پتہ نہیں کتنے کا کلو ہے گوشت آج کل، بکرے کا بہت مہنگا ہے، 2200 کلو. اب میں نے 4 آنا 1 روپے کا چوتھا حصہ میں آدھا دن کے نوکریاں کی ہیں، 8 دن 15 روپے سمجھو مہینے کے بنتے ہیں. اس طرح کے میں نے کام کاج کیے, مطلب یہ ہوتا ہے کیا 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 کسی دور میں. تو اب یہ کہ یوں جھٹکے لگتے گئے یار 2200 روپے کا. پہلے بکرا کتنے آتا تھا پتا ہے, دیکھے 5 روپے 7 روپے کا چھوٹا بچہ. ہم لوگ ترستے تھے اس کے لیے, میں ترستا تھا کبھی زندگی میں چھوٹا بکری کا بچہ ہم نہیں لے سکے. میں ترستا تھا کہ کاش بکری کا بچہ ہم خرید لیں, 5 روپے 7 روپے کا ملتا تھا, اس کو پالیں گے اسے کہیں گے. بچپن کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ حسرت نہ نکل سکی. اور 80 کا 90 کا 60 روپے ایک بکری دے, 60 روپے 70 روپے 60 کا تو مجھے یاد پڑتا ہے. اچھا تگڑا سا وہ بھیڑ وغیرہ مل جاتی تھی 60 روپے میں, کٹائی 3 روپے 4 روپے 5 روپے اس طرح کٹائی ہوتی تھی. اور بہرحال اب تو جو بھی آپ کو پتا, 50,000 کا بکرا اور 1.5 لاکھ کا بکرا اور 50 لاکھ کی گائے اور کیا کیا چل رہا تھا. تو پہلے یہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے, اب ظاہر ہے کہ فرق پڑ گیا. تو اب آمدنیاں بھی بڑھ گئی ہیں, لیکن آمدنیاں اتنی نہیں بڑھی جتنی مہنگائی بڑھی ہے. یہ رونا تو رہے گا, ورنہ اتنی آمدنیاں بڑھ جاتی پھر تو چلو خیر ہے. لیکن پھر بھی ہمارے یہاں میں یہی کہوں گا کہ اب بھی سستا ہی ہے. آپ نے باہر ملک نہیں دیکھے نا, اس سے آپ کو یہ لگتا ہوگا باہر ملک میں اس سے زیادہ, بہت زیادہ, بعض جگہ پر بہت زیادہ مہنگائی ہے. اللہ پاک رحمت کی طرف فرمائے. تو فوڈ ڈے بھی منانا چاہیے, اس دن غریبوں کو بانٹے. ہم تو غوث پاک کی نیاز بانٹے ہیں, اعلی حضرت کی نیاز بانٹے ہیں, خواجہ غریب نواز کی نیاز اپنے یوں بھی ترکیب بنا سکتے ہیں. فوڈ بانٹنا ہے نا, نیاز کریں گے برکت بڑھ جائے گی اس میں. وہ اتنے سارے میں پیٹ بھرتا تھا, اتنے میں پیٹ بھر جائے گا برکت. اور برکت تو یہ بھی تو ہے نا, تھوڑے میں سہری ہو جائے گی. اگر کوئی منع ہے تو مطلب ہم دعوت اسلامی کی طرف سے منانے کا اعلان نہیں کر سکتا, مشکل ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں.